بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. گزشتہ ہفتے جو اس کی شروع والی آیات ہیں ان کا تذکرہ ہوا تھا کہ قیامت کے دن کا منظر اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کو بعضوں نے معبود بنایا اور خدا قرار دیا، حالانکہ وہ اللہ کے بندے اور فرما بردار بندے تھے، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ. ان سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا اور یہ کہا تھا میری عبادت کرو، ہمیں خدا مانو. تو یہ جواب میں کہیں گے کہ نہیں نہیں، یا اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، آپ تو ہر بات کا علم رکھتے ہیں، خدائی میں، ربوبیت میں، قدرت میں آپ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء. پھر انہوں نے وہ دو وجہ بیان کریں گے جس وجہ سے گمراہ ہوئے، ایک وجہ ولا کہ متعتہم وآباہم حتی نسوا الذکر، اور دوسری وجہ ماحول وکانوا قوما بورا. اب اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوگا اہل باطل سے جنہوں نے ان کو خدا بنایا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہا، خدا کہا، مختلف عقیدہ رکھنے والے لوگ، فرشتوں کو خدا ماننے والے لوگ، مختلف قسم کے لوگ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہیں گے کہ دیکھو، فقط کذبوکم بما تقولون، جو باتیں تم کہتے ہو کہ یہ خدا ہیں اور یہ ہماری سفارش کریں گے، جو بھی تم کہتے ہو اور جو تم دنیا میں کہا کرتے تھے، فقط کذبوکم بما تقولون، تمہاری باتوں کی تو انہوں نے تکذیب کر دی. اب تمہارے پاس کون ہے؟ تم نے کہا تھا یہ ہمارے خدا ہیں، ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری مدد کریں گے، ہمیں بچائیں گے، جو بھی عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ فقط کذبوکم بما تقولون، یہ سوال جس طرح ان مشرکین سے ہے، اسی طرح یہ سوال ان لوگوں سے بھی ہے. یعنی یہ سوال میں دیکھو، اگر ہم غور کریں تو عموم ہے، یہ سوال ان لوگوں سے بھی ہے جو دنیا میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اچھا چلو، فلانے وہ ہمارے لیے سفارش کر دیں گے، فلانے ہمارے لیے یہ آخرت میں کچھ کام آسان کر دیں گے. قیامت کے دن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. ہاں، کوئی ایسی شخصیت ہے جو سفارش کرے کسی کے لیے تب تو ٹھیک ہے، لیکن جو خود ہی اپنا حال کسی کا اچھا نہ ہو، وہ دوسرے کی کیا سفارش کرے؟ فقط کذبوکم بما تقولون، تمہاری باتوں کی تکذیب تو ہو چکی. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، صرف یصرف ہٹانا، دور کرنا، پھیرنا، نصرا مدد. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب تم خود اپنے آپ سے عذاب کو ہٹا نہیں سکتے، تمہارے اندر تو اتنی طاقت ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے سے دور کرو اور ہٹاؤ. اور کوئی ہے نہیں جو تمہاری مدد کرے، والا نصرن، نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو تمہیں سزا ہی سزا ملنے والی ہے، نہ خود تمہارے اندر طاقت ہے اپنے آپ کو بچانے کی، اور نہ کوئی تمہارے پاس ہے جو تمہیں بچانے کے لیے آئے۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، جن پر امیدیں تم لگائے بیٹھے تھے انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، وہ تمہاری تکذیب کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ ہم خدا ہیں ہی نہیں، ہم نے ان سے کہا ہی نہیں تھا کہ ہم خدا ہیں۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُم نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، یہ اصل اصول ہے، تم میں جو بھی ظالم ہے، وَمَن يَظْلِم مِّنكُم، تم میں جو بھی ظالم ہے، جس نے بھی ظلم کیا، ظلم سے مراد اصل میں عربی زبان میں ظلم کہا جاتا ہے، وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، اس کے معنی بعضوں نے جو بیان کیے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنا، یہ ظلم ہے۔ کسی کو صرف مارنا یہ ظلم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ خدائی کے قابل، معبود عبادت کے قابل وہی ایک ذات ہے۔ اب کوئی شخص پتھر کو خدا مان لے اور اس کو عبادت کے قابل قرار دے، ظلم ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، جب اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو بہت بڑا ظلم ہے یہ، جو خدائی کے قابل نہیں اس کو خدا قرار دینا، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی۔ ومن یظلم منکم، تم میں جو بھی ظالم ہے، نذقہ عذابا کبیرا، جس نے بھی اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کیے، نافرمانیاں کیں، اپنے آپ پر ہی زیادتی کی، ظلم کیا، غلط کام کیے، نافرمانیاں کیں، معصیتیں کیں، ظالم ہے۔ ومن یظلم منکم، تم میں جو بھی ظالم یعنی مشرق ہوگا، تو نذقہ عذابا کبیرا، بڑی سخت قسم کی سزا ہم اسے دیں گے۔ نذقہ چکھانے کے معنی میں آتا ہے کہ ہم اسے چکھائیں گے سخت سزا۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق، اب تم لوگ یہ کہتے ہو کہ پیغمبر جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں، یہ پیغمبر اللہ کے رسول ہو نہیں سکتے، خود شرک کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اس پر تمہارے لیے سزائیں مقرر ہیں۔ آسان سا راستہ اللہ نے مقرر فرمایا کہ دیکھو یہ پیغمبر ہیں، صحیح راستہ بتا رہے ہیں، تمہیں ان کی بات پر اعتماد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بازاروں میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تم اپنی طرف سے بنا کر یہ باتیں کہتے ہو کہ اچھا پیغمبر ایسا ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ فرشتہ ہو، اس کے ساتھ خزانے ہو، بازاروں میں نہ جائے، یہ کہاں سے تم نے نکالا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلك من المرسلین، آپ سے پہلے کوئی پیغمبر ہم نے نہیں بھیجے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ آدم علیہ السلام کا بھی حال وہی تھا، اور ان کی ذریت میں جتنے انسان، جتنے پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، جس درجے کے بھی لوگ آئے، کھانا کھاتے تھے، یاکلون الطعام، ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں بھی چلتے تھے۔ جب انسان کو کھانے کی ضرورت اللہ نے اس کے ساتھ لگا دی، تو خریدنے کے لیے بازار بھی جانا ہوگا، اور انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رکھا تھا۔ کچھ تو ایسے ہوئے انبیاء کے علاوہ میں، کچھ اور ایسے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب مہیا کر دیے تھے کہ ان کو بازار خود نہیں جانا پڑا، لیکن انبیاء علیہم السلام تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے ان کے عمل میں سبق ہوا کرتا ہے، ان کی امت کے افراد ان سے سیکھتے ہیں کہ اچھا بازار جاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، جب یہ والد ہوتے ہیں تو اولاد کے ساتھ ان کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، جب یہ ان کا کوئی محسن ان کے پاس آتا ہے، احسان کرنے والا کوئی شخص آتا ہے، تو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہر زندگی کے ہر شعبے میں پیغمبروں کے عمل کے ذریعے سے سبق حاصل کیا جاتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا یہی حال رہا، الا انہم لیکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، بات کیا چل رہی تھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ ایسے، یعنی کفار کا خیال یہ تھا کہ وہ ایسے مضبوط دلائل کے ساتھ پیغمبر ہونے چاہیے، فرشتہ ہو یا بڑے بڑے ان کے پاس خزانے ہوں، کہ کوئی ان کا انکار نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کچھ اصولی باتیں بیان فرمائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، تم میں سے بعض کو بعض کے لیے ہم نے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بنایا ہے. یہ ایک ایسی آیت ہے، آیت کا ایسا حصہ ہے جس میں گزشتہ ایک سوال کا جواب بھی ہے اور ایک عام اصول بھی ہے. پہلے تو ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں، وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃً، کا پیچھے سے سوال کا جواب. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کیسے ہونے چاہیے، بڑی طاقت ہو، بڑی بادشاہت ہو، خزانے ان کے ساتھ چلتے ہوں، تو پھر تو گویا کہ لوگوں کو زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کی بات ماننی پڑے گی. پھر امتحان کہاں رہا؟ امتحان تو یہ ہے نا کہ اچھا یہ کریں یا یہ کریں، پیغمبر کو مانیں دلائل کی بنیاد پر یا نہ مانیں، امتحان ہے. انسان صحیح غلط کو پہچاننے کی کوشش کرے، حق بات واضح ہے لیکن پیغمبر تو بالکل ان کی بات صحیح ہے، لیکن ان کے پاس خزانے تو ہے نہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا تو نہیں. وہ خود ہمیں کہیں گے کہ اچھا صدقات دو، ہمیں تو کچھ دنیا ملنے والی نہیں ان کے پاس جا کر، امتحان. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، دنیا ایسی جگہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک انسان کو ایمان کی دولت دے دیتے، لیکن دنیا کو ہم نے دارالامتحان بنایا. کوئی زبردستی کسی پر دباؤ نہیں ڈالا کہ تمہیں حق کو قبول کرنا ہی ہے، ایمان میں داخل ہونا پڑے گا، زبردستی نہیں. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. یہ تو ایک پیچھے جو بات چل رہی تھی اس کے مفہوم کے لحاظ سے ایک مفہوم یہاں پر ہو گیا، جعلنا بعضکم لبعض فتنہ. دوسرا اس کا مفہوم، اس لیے کہ یہ جملہ جو ہے وہ جعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اس میں بہت عام معنی ہے. تو ایک تو ماقبل کی جو بات چل رہی تھی اس کی مناسبت سے ایک معنی ہو گیا کہ دیکھو، انبیاء کو اس طرح کیوں نہیں بنایا تاکہ امتحان اور آزمائش پوری طرح ہو جائے. دوسری بات، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ایک عام بات. دیکھو، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے باعث آزمائش ہے. ایک شخص دوسرے کو دیکھتا ہے، دیکھو اس کے پاس مال کتنا ہے. انسان کی ایک کمزوری ہے، انسان میں ایک کمزوری ہے کہ وہ جب دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس میں جو اعلیٰ چیز ہے وہ دیکھ کر اپنے بارے میں کمی کا احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے، احساس کمتری میں. یہ انسان کی ایک کمزوری ہے. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت دی، نمازوں کا اہتمام دیا، اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ بہت مالدار ہے، سوچتا ہے دیکھو اس کے پاس کتنا مال ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دولت دی ہے کہ مالی وسعت بھی ہے، چاہے بہت زیادہ مال نہ ہو لیکن الحمدللہ بہترین گزارا ہے، جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اور ایمان کی دولت ہے، عمل صالح کی دولت ہے. وہ کسی غیر مسلم کو دیکھ لیتا ہے بہت مالدار ہے تو کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ دیکھو کتنا نعمتوں میں، کتنے راحت و آرام میں. حالانکہ راحت و آرام میں تو خود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ایمان کی دولت دی ہے، عمل صالح کی دولت دی ہے، اور پھر دنیاوی لحاظ سے اس کو کوئی بڑی تکلیف میں نہیں رکھا، یہ بڑی دولت ہے. لیکن بس انسان کی طبیعت ہے، دوسرے کی ایک نعمت زائد دیکھ کر یہ خیال کرے گا کہ اچھا وہ کتنی نعمتوں میں ہے. یہ امتحان ہے. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه, دوسرے کے پاس زائد نعمت دیکھی تو کہیں شکایت تو نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کم کیوں دیا اور اس کو زیادہ دے دیا, مجھے بھی زیادہ مل جاتا, کہیں شکایت تو نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھو جب دنیاوی معاملات میں, جب دنیا کی چیزوں میں کسی پر انسان کی نظر پڑے, اس قسم کی بعض روایات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی ہے, ایک حدیث ہے مثلا بخاری شریف ہی کی روایت, بخاری شریف مسلم شریف میں قریب قریب الفاظ کے ساتھ روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مال میں یا کسی اور نعمت کے اعتبار سے, کبھی ہوتا ہے کوئی بعض لوگ ظاہری جسمانی طاقت کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے, کوئی شخص مال میں یا کسی اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ زائد دیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, ظاہرا نظر نہیں آتا. اب ایک کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے جتنا مال موجود ہے, ایک کے پاس بہت کثرت سے مال موجود ہے, جو چاہے ادھر سے لے لیا ادھر سے وہ خرید لیا, لیکن ہیں دونوں عافیت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دیکھے ایسے شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے مال وغیرہ میں زائد دے رکھا ہے, تو اسے ایسے شخص کو بھی دیکھ لینا چاہیے جو اس حیثیت سے کم ہے. فَلْيَنظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ, کسی کو دیکھا کہ بہت مالدار ہے تو دن میں ایک طرح سے شکایت دل میں پیدا ہوتی ہے, انشاءاللہ نہ ہو اور ہونی بھی نہیں چاہیے, لیکن کبھی دل میں ایک قسم کا یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ میرے پاس کم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ایسے لوگوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے جو مالی حیثیت سے اور دنیاوی اس اعتبار سے اپنے سے کم ہو, تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق ہو, ورنہ کیا ہوگا, دل میں ایک طرح سے شکایت پیدا ہوگی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم, دنیاوی معاملات میں تم سے جو نچلے ہوں کم درجہ رکھتے ہوں انہیں دیکھا کرو, دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے جو کم حیثیت ہو انہیں ان پر نظر رکھا کرو, جو تم سے بڑھ کر ہوں انہیں نہ دیکھا کرو, اس لیے کہ فَهُوَ أَجْدَرُ أَن لَا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اس لیے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں ہوگی, ورنہ کیا ہوگا, نعمتوں کی ناقدری. انسان اپنے سے کم والے کو دیکھے کہ فلانا بیچارہ صحت کے لحاظ سے اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ چل سکے, ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ اتنا دوڑ دوڑ کے جا رہا ہے, اچھا ہم تو صرف چل سکتے ہیں دوڑ نہیں سکتے, تو اس شخص کو بھی دیکھو جو بیچارہ پیروں سے معذور ہے اور چل نہیں سکتا. ایک بہت مالدار ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے عافیت دے رکھی ہے, تو اوپر والے کو نہ دیکھیں, ایسے لوگوں کو دیکھیں جو بیچارے جن کے پاس گھر بھی نہیں ہیں, جو بیمار ہوں تو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, ایسے لوگ ہیں دنیا میں. ابھی بھی ایسے حالات ہیں بعض ملکوں میں, ایک ایک دن کے, پتہ نہیں پہلے تذکرہ ہوا یا نہیں ہوا, ایک ایک دن کے علاج کرانے کے, جب گھر میں کوئی بیمار ہے تو گھر کے افراد یہ چاہتے ہیں کہ ان کا علاج ہو جائے, ہاسپٹلیں بھری پڑی ہیں, جگہ نہیں ہے, ایک دن کے $2,000 ان کا خرچہ ہے. اب وہ روپیوں میں ادا کر رہے ہیں, ہندوستان میں ہوں پاکستان میں ہوں, روپیوں میں اگر وہ ادا کر رہے ہیں تو بیچارے ایک ایک دن کے $2,000 اگر ادا کرتے ہیں, وہ بھی بہت سی شرائط کے ساتھ کہ گھر کے افراد کوئی آ کر مل نہیں سکتے, جگہ ملے یا نہ ملے پتہ نہیں, جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی, ابھی جگہ ہے ہی نہیں, قیمت اتنی زیادہ جگہ بھی نہیں ہے, اور ایک مرتبہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا, پھر کوئی دیکھنے بھی نہ آئے انہیں, لیکن لوگ دے رہے ہیں, گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں, زیور بیچ رہے ہیں کہ اچھا کسی طریقے سے ان کا علاج ہو جائے. ہم ان لوگوں پر نظر کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے اس کا ہمیں احساس ہو. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, تو ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو نعمت کی ناقدری ہوگی, اپنے سے نچلے کو دیکھیں گے تو نعمت کی قدر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے سے دنیاوی حیثیت سے جو نچلے ہوں ان پر نظر کرو, لیکن دینی حیثیت سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ اچھا ہم تو یہ کرتے ہیں دوسرے تو یہ بھی نہیں کرتے, یہ دیکھنا ہے کہ جو کرنے والے ہیں وہ ماشاءاللہ کتنا کرتے ہیں, جو عبادات کا اہتمام کرنے والے ہیں کتنا کرتے ہیں, روزانہ کی تلاوت کرنے والے کتنی تلاوت کر لیتے ہیں, درود شریف پڑھنے والے کتنے درود شریف پڑھ لیتے ہیں, نوافل کا اہتمام کرنے والے کتنے نوافل پڑھ لیتے ہیں. لوگ کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب پہ پردہ ڈال رکھا ہے, آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون کس مقام کا آدمی تھا. دنیا میں تو پردہ ہے, کوئی مشہور ہو گیا کوئی مشہور نہیں ہوا, کوئی گھروں کی تنہائیوں میں وہ عبادتیں کر رہا ہے کسی کو پتہ نہیں. یہ دنیا تو وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, یہ تو آزمائش کی جگہ ہے. ہمیں دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کو زیادہ نہ سمجھیں بلکہ کوشش کریں کہ ہم ان کے جیسا کریں. دینی حیثیت سے اور دنیاوی اعتبار سے ہمیں نچلے جو کم درجے ہوں ظاہر کے اعتبار سے نچلے طبقے میں ہوں ان پر نظر کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو, اور اپنے پاس جو ہے اس کو صدقہ میں دینا اور خیرات کرنا اس کا بھی ذوق پیدا ہو. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, انسان دوسروں کو دیکھ کے ہی, اس لیے کہ خود انسان بہت سی مرتبہ انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ انسان کتنی عافیت میں ہے جب تک دوسروں کی تکلیفوں کا انسان کو علم نہیں ہوتا. جب تک انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ کس قسم کے لوگ تکلیفوں میں ہیں. ہمارے ملکوں میں کبھی کوئی عید کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اسے اس وقت اپنی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے, اتنے طرح طرح کے معذورین, کسی کا ہاتھ نہیں کسی کا پیر نہیں, کسی کے دونوں چاروں ہاتھ پیر سے معذور ہے, پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کی بیماری کے لوگ راستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور عید میں جانے والے لوگ ان کو کوئی کس کو دے رہا ہے کوئی اس کو دے رہا ہے, مختلف قسم کے ہیں مانگنے والے لیکن ان میں بیماریوں کی بھی جو طرح طرح کی اقسام, ان کی معذوریاں, وہ دیکھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عافیت میں رکھا ہوا ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ اچھا کپڑے بھی ایسے ہوں اور یہ ایسا ہو اور یہ ایسا ہو اور جوتا اس طرح ہو, اور صرف اپنا نہیں بلکہ گھر کے دوسرے افراد کا بھی یہ ہو, اور ان کے پاس بیچاروں کا جو حال ہوتا ہے وہ عجیب ہی ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, اب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں تصبرون, کیا تم صبر کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ چونکہ ایک اہم حکم ہے اور قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی تاکید فرمائی, اتصبرون, صبر صبر, ہم نے اس کو پہلے پڑھا ہوا ہے سورہ والعصر میں. اللہ تعالیٰ نے جو خاص چار قسم کی باتوں کا حکم فرمایا ان میں ایک بات ہے, وہ چار باتیں جس پر نجات کی بنیاد رکھی ہے ان میں سے ایک بات, وہ تواصوا بالصبر. تفصیلات میں تو نہیں جاتے کہ کون سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا اور کیا تفصیلات تھیں, لیکن بہرحال صبر جو ہے اسلام میں اور اسلامی تعلیمات میں اس کی بہت اہمیت ہے, اور سورہ والعصر میں اللہ تعالیٰ نے نجات پانے والے لوگوں کے لیے چار قسم کے عمل بیان فرمائے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ایک ایمان, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, دوسرا اعمال صالحہ کرتے رہیں, اور تیسرا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, دوسروں کو عمل صالح کی ترغیب دیتے رہیں, اور تیسرا تواصوا بالصبری, خود صبر کر کے دوسروں کو صبر کی تلقین اور تعلیم دیتے رہیں. تو صبر ایک اہم ترین احکام ہے, شریعت کے احکام میں سے ایک اہم ترین حکم ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں اتصبرون, اس لیے میں صبر کے بارے میں کچھ بعض اہم باتیں بتا دیتا ہوں, اگرچہ وہ تمام آیات وغیرہ پر نظر اگر ہم ڈالیں اور ان کو دیکھنے جائیں تو بہت تفصیل ہو جائے گی, لیکن بعض باتیں صبر کے بارے میں جو ہمارے کام کی ہیں انشاءاللہ ان باتوں کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں. پہلے بھی کئی بار تذکرہ آیا اور مختصر تذکرہ کر کے آگے ہم چلے گئے, تو یہاں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں, چند اہم باتیں مختصر وقت میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کا لفظ جب قرآن میں حدیث میں استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر اگرچہ اس میں عموم ہے عام معنی ہے لیکن یہ اس کی تین قسمیں بنتی ہیں تو ان میں سے کوئی ایک معنی یا تینوں معنی مراد ہوتے ہیں اور بہت سی مرتبہ تینوں معنی مراد ہوتے ہیں۔ صبر ایک ہوتا ہے، صبر جس کو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں صبر وہ عالی المصیبہ ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی ہے، اس پر انسان صبر کرے، یہ تو سب جانتے ہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، خود کی بیماری ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، صبر علی المصیبہ، یہ بھی اسلامی احکام میں ایک اہم حکم ہے۔ دوسری چیز ہے صبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ، نیک کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے، لیکن انسان یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرے، یہ ہے صبر علی الطاعہ، نیک کام کرنے کے لیے جو صبر کرنا پڑتا ہے، انسان کو اپنے نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، یہ ایک قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، صبر عن المعصیہ، گناہ کا کام ہے، شریعت نے کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا لیکن دل چاہ رہا ہے، کوئی ڈرامہ ہے دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، کوئی گیم ہے جو غلط ہے، کوئی اور کام ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، میوزک سننے کا کسی کو شوق ہو رہا ہے، جو بھی ہو غلط کام ہے جس کا شریعت نے منع فرمایا، اس سے اپنے آپ کو اس لیے روکنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ صبر عن المعصیہ ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صبر کرنا۔ یہ صبر کی مختلف اقسام ہیں، ایک حدیث ہے جو کہ ضعیف ہے لیکن پھر بھی ہمارے سامنے ایک مفہوم واضح ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھو جب انسان صبر کرتا ہے، ان الصبر علی المصیبت یکتب به للعبد 300 درجات، جب انسان کسی مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے 300 درجے فضیلت کے لکھے جاتے ہیں، اور وہ ان الصبر علی الطاعہ، اور جب نیک کام پہ انسان صبر کرتا ہے تو یکتب له به 600 درجات، 600 درجے اس کا ڈبل ہے صبر علی الطاعہ۔ یہ درجات کو صرف بتانے کے لیے میں اس حدیث کو پیش کر رہا ہوں ورنہ حدیث ضعیف ہے، اور اس سے بڑھ کر آگے فرمایا کہ وہ ان صبر علی المعاصی، انسان جب کسی گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرتا ہے تو اس کی بنا پر انسان کے لیے 900 درجے فضیلت اور ثواب لکھا جاتا ہے، درجات ہیں۔ ہم جس کو سمجھ رہے ہیں اصل صبر، وہ ہے صبر، فضیلت کی چیز ہے، لیکن سب سے کم درجہ ہے صبر علی المصیبہ، اس کا جو ثواب ہے بہت بڑا اجر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انسان جب نیک کام اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے جو اپنے نفس کی خلاف مخالفت کرتا ہے، وہ ڈبل فضیلت ہے، 600 درجے اس کی فضیلت ہے، اور اگر گناہ سے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو انسان گناہ سے بچاتا ہے تو وہ اس سے بھی ڈبل، 900 نیکیاں اور 900 درجے اس کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ یہ آخری چیز گناہ سے بچنا، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے، اس لیے کہ نیکیاں تو فرشتے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، تو ہم میں اور فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان جو پیدا فرمایا، حالانکہ فرشتے پہلے سے موجود تھے، تو انسان کو یہی تو اصل تھا، یہ جو سبق دیا گیا اور جو تعلیم دی گئی کہ دیکھو گناہ کا جذبہ ہے اور گناہ کی خواہش ہے، فرشتوں میں تو وہ ہے ہی نہیں، تو گناہ کا جذبہ اور خواہش ہونے کے باوجود اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی خلاف ورزی کرو، صبر، معصیت سے بچنے کے لیے صبر کرنا۔ اور اس کے بارے میں تو خیر بہت سی روایات ہیں، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ کی چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے، یعنی فرمایا کہ تہجد پوری رات پڑھتے رہو، دن بھر روزہ رکھتے ہو، فرمایا گناہوں سے بچا دو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اتق المحارم، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہو، تکن اعبد الناس، تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ تین درجات اب ہمارے ذہنوں میں رہیں کہ معصیت یا مصیبت کے موقع پر صبر کرنا یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور نیک کام کرنے کے لیے جو نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے، نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی بڑی چیز ہے صبر علی الطاعۃ، اور جب کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور اس سے انسان اللہ کی رضا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے گناہ سے بچتا ہے، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ صبر کا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایمان کی اہم تعلیمات میں کیا چیز داخل ہے؟ مل ایمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا الصبر والسماحة، فرمایا الصبر والسماحة، صبر اور معاف کرنا، دوسروں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا. اسی طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. بڑے بڑے مجرم تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، تبھی تو ان کو صحابیت کا مقام ملا، ورنہ وہ سب کے سب سزا پاتے فتح مکہ کے بعد. ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما اعطى الله احدا من عطاء اوسع من الصبر، اللہ نے کسی کو اس سے بڑا عطیہ نہیں دیا جتنا صبر ہوتا ہے. صبر کیا اگر جذبہ اللہ نے کسی کو دیا، اور صبر کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہے، صبر کی جو بھی قسم ہو اس کی توفیق جب اللہ نے کسی کو دی ہے، تو یہ سب سے بڑا عطیہ ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو دیا گیا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الصبر مفتاح الفرج، انسان پر جو وسعت اور کشادگی آتی ہے اس کی اصل بنیاد صبر پر ہے. گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، اب انسان اسے وہ چاہیے، پریشانی آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، بار بار اس کے تکلیف کا تذکرہ کر رہا ہے اور بار بار اس کی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے، تو پریشانی بڑھتی ہے. یہ سوچے کہ چلو اللہ کی طرف سے ہی ہوا نا، جو ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، ہو گیا. اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے اور اللہ کے حکم پر راضی رہتا ہے، آدھی آسانی تو یہی ہو گئی. الصبر مفتاح الفرج. حالانکہ ہم ایمان کے جب بنیادی احکام سیکھتے ہیں تو اس میں آتا ہے آمنتو بالقدر خیره وشره، اچھی تقدیر میں کوئی اچھائی ہو برائی ہو سب پر میں ایمان لایا، لیکن جب تکلیف آتی ہے تب انسان اس بات کو بھول جاتا ہے. حالانکہ اگر اس پر انسان اپنے آپ کو تسلی دلا دے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا، اللہ کی جو مرضی تھی وہ ہوا، تو خود بخود آتی تکلیف دور ہو جاتی ہے، بلکہ تقریباً تکلیف دور ہو جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے بس ٹھیک ہے، من جانب اللہ ہوا، ہو گیا جو ہونا تھا، ختم. الصبر مفتاح الفرج. بہرحال یہ مختلف تعلیمات ہیں، اور اس کا نتیجہ صبر انسان جب کرتا ہے اس پر فضیلت، دنیا میں اس کے لیے راحت اور سکون، آخرت میں اس کے درجات. ان باتوں کا مختصر تذکرہ آ گیا. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں جو مزید انعامات دیتے ہیں، ایک سورت ہے جو رات کو پڑھی جاتی ہے، سورہ ملک تو سب پڑھتے ہی ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ایک اور سورت ہے سورت الف لام میم، سجدہ، اس کا بھی رات کو اہتمام ہونا چاہیے، اور جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں میں ذکر ہے، اور بعض حدیثوں میں کہ پابندی سے اسے پڑھا کرتے تھے جمعہ کی فجر میں. حالانکہ دوسری صورتیں جو ہوتی ہیں اس میں یہ تھا کہ یہ پڑھ لیا، کبھی اس کے علاوہ بھی پڑھ لیا. جمعہ کی فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ملتا ہے کہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے دو صورتیں، الف لام میم سجدہ، اور دوسری رکعت میں هل اتی علی الانسان حین من الدهر. اس صورت میں بہرحال الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف احکام ہمیں سکھائے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں میں بعض افراد ایسے گزرے جن کو امامت کا مقام دیا، جو لوگوں کے لیے امام بنے. کب امام بنے؟ وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر ان کو انہوں نے یقین کیا، یہ دو عمل تھے جس کے بنا پر ان کو امامت کا مقام ملا. اسی پر مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. انسان دو کام کر لے، صبر جس کا بھی تذکرہ چل رہا ہے، صبر، اور دل میں اللہ کی باتوں پر یقین ہو. دل سے یقین ہو. بالصبر والیقین دو کام ہوں تو اللہ تعالیٰ دین میں ایسے شخص کو امامت, دوسروں کے لیے رہنما اور دوسروں کو ہدایت کا راستہ بتانے والا یہ مقام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی عجیب جملہ ارشاد فرمایا, ان اللہ مع الصابرین, جو صبر کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی تمہارے ساتھ, قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو کیا کرو؟ ادفع باللتی ہی احسن. ہمیں کسی نے گالی دی تو ہمارا تو دلی جذبہ اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم انتقام لیں, اس نے کہا ہے تو ہم بھی کچھ کہیں. ہمارا خود کا بھی جذبہ ہوتا ہے اور کچھ ہمارے آس پاس کے ساتھیوں کا, دوستوں کا, ہمارے متعلقین کا, ان کی طرف سے بھی ایک دباؤ ہوتا ہے کہ کسی نے تمہیں برا کہا تم بھی کہو, جواب دو. جواب نہ دینا تو بزدلی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سوچو بہترین طریقہ کیا ہے, سب سے بہترین صورت کون سی ہے. اس جگہ اگر ہم, جنہوں نے سیرت پڑھی ہے وہ اچھی طرح پہچان سکتے ہیں ان کے لحاظ سے آسان لفظوں میں, کہ اس جگہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے, شاید یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں. جنہوں نے سیرت پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو پہچانا, شاید وہ یہ بات پہچان سکتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن, کوئی تکلیف دے ان کی تکلیف کا جواب دیجیے اس طریق سے جو سب سے بہتر ہو, خاموشی یا اچھے طریقے سے ان کو کوئی اچھی بات کہہ دینا, یا کبھی خاموشی اختیار کرنا. کبھی تو ہوتا ہے انسان کچھ نہیں کہتا لیکن منہ کی جو جس انداز سے وہ جواب دیتا ہے, وہ شکل بناتا ہے, وہی سامنے والے کو برا لگ جاتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن, بہترین طریقے سے جواب دیجئے. یعنی جواب دینا ضروری نہیں, برائی کا کے مقابلے میں وہ عمل کیجئے جو سب سے بہترین ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ہمارا جس کے ساتھ معاملہ خراب ہے, بے تعلقی ہے, دشمنی ہے, عداوت ہے, لڑائی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ اس کا معاملہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, بالکل تمہارا حمایتی دوست ہے. وقت لگتا ہے لیکن حالات بدل جاتے ہیں, تمہارے صبر کا یہ نتیجہ نکلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کام آسان نہیں ہے. ہم پڑھیں, سیکھیں, قرآن کریم کا حکم دیکھیں, سب کچھ دیکھیں, جب وقت آتا ہے تو انسان فیل ہو جاتا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. لیکن یہ اتنا بڑا انعام, اتنی بڑی دولت صرف صابروں کو ملتی ہے اور ان لوگوں کو ملتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کمال دے رکھا ہے, حظ عظیم, بہت بڑا حصہ دے رکھا ہے. یہ بڑوں کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ تمہارا کام کی بات نہیں ہے, یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا, کسی گالی دینے والے کے مقابلے میں تم نے خاموشی اختیار کر لی, وہ بہترین طریقہ اختیار کر لیا جو اس وقت اختیار کر سکتے تھے, تو گویا اللہ نے تمہیں بہت بڑا دینی اعتبار سے بہت بڑا کمال دے رکھا ہے. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور عام تکالیف کے موقع پر صبر پر قرآن کریم کی ہم آیتیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس پر ذرا ہم غور کریں. وبشر الصابرین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں آپ ان کو خوشخبری سنائیے. کیا خوشخبری؟ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, تو ان کے لیے کیا انعام ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ اولئک هم المهتدون. تین بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں. اولئک علیہم صلوات, اللہ کی طرف سے ان پر صلوات, اللہ کی طرف سے ان پر خصوصی توجہ کی جا رہی ہے کہ ان کو رحمتیں مل رہی ہیں, دعائیں مل رہی ہیں. صلوات کا لفظ جو ہے وہ بڑی ایک اللہ کی طرف سے کوئی خاص خصوصی انعام کسی کو ملے, صلوات. یہ تو پیغمبر کے لیے ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے وہ صلوات بھیجتے ہیں پیغمبر پر, تو ہمارے لیے صلوات کیسے ہوں؟ صبر. اولئک علیہم صلوات من ربہم. دوسری چیز ہوتی ہے رحمت, وہ بھی اس کو حاصل ہوتی ہے صبر کرنے والے کو. اور تیسری اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ اولئک والمہتدون، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے ہدایت، ہدایت پر ثابت قدمی، جو ہم بار بار مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرو، جب صبر کے مراحل سے تم گزرو گے اللہ کی طرف سے تمہیں ہدایت میں مزید قوت دی جائے گی. بہرحال یہ چونکہ ایک اہم حکم ان آیتوں میں ہمیں دیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کا میں نے ذرا تذکرہ کر لیا. اب ہم آیتوں کو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے تم میں سے بعضوں کو بعض کے لیے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. اتصبرون، کیا تم صبر کرنے کے لیے تیار ہو؟ اتنے بڑے فضائل حاصل کرنے کے لیے تیار ہو؟ دنیا دار الامتحان ہے، اس امتحان دینے کے لیے تیار ہو؟ اتصبرون، اگر تم صبر کرتے ہو تو تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے صبر کیا، بلکہ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھی طرح دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا فلاں موقع پر اس نے فلاں کو دیکھا کہ نعمتوں میں تھا، اس کو دیکھا کہ تکلیف میں تھا، اس کے دل میں جذبہ کیا پیدا ہوا، آہستہ سے زبان میں اس نے کیا کہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، الحمدللہ کہا تھا. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا میں صبر کر رہا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حالتوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اور اس کے مطابق آخرت میں معاملہ ہوگا. بس چونکہ بات یہ ہے کہ ہمیں چونکہ نظر نہیں آتا کیا چیز اللہ تعالیٰ نے دیکھی، کیا ہمیں فضیلت حاصل ہوئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا یہ صرف آزمائش ہے. کیا مل رہا ہے نظر نہیں آتا، ایمان بالغیب ہے، یہ غیب پر ایمان ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جمع فرما رہے ہیں، ہمارے لیے جمع فرما رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا کتنا جمع ہوا، کرتے رہو. یہ دنیا کوشش کی جگہ ہے، کوشش کرتے رہیں اللہ کو راضی کرنے کی، صبر اور جو بھی اعمال ہیں ان کو حاصل کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور دعا کریں. کوشش، امید اور دعا، تین کام کرنے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر یہ تین کام دے دیا ہمیں، کوشش کرنے کی توفیق دے دی، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید دے دی، اور دعاؤں کا اہتمام دے دیا کہ یا اللہ ان اعمال کو قبول کر لے، ہماری سیئات کو معاف فرما دے، یہ اگر ہمارے اندر دعا کا جذبہ پیدا ہو جائے، اپنے آپ کے اندر جس کا پہلے بھی تذکرہ آیا تھا کہ اپنے آپ کے اندر بڑائی نہ ہو، ان چیزوں سے اگر ہم معمولی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بعض بنیادی احکام ہیں، ان کو اگر ہم ذہنوں میں رکھ لیں تو انشاءاللہ پھر جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کے لیے سامان تیار کریں، آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہر طرح کی رحمت کے دروازے کھول دیے. یہ چند باتیں اگر ہمیں مل گئی ہیں تو بڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بس شکر ادا کرنا بھی، ہم کبھی شکر بھی ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ پر استقامت بھی عطا فرمائے، اور صبر، طاعات پر، معصیت پر جو صبر کے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی ناقدری سے، ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو عافیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، بہت سی نعمتیں، بہت سی عافیتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عافیتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا معاملہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے اور انسان اس کی ناقدری، ناشکری کرتا رہتا ہے تو نعمت ایک عرصے کے بعد سلب ہو جاتی ہے. دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہمارے لیے باقی رکھے، اور یہ نعمتیں جو دنیا میں ہمیں ملی ہیں کہیں اس کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں کی کمی کے ذریعہ بھی نہ بن جائیں، اس لیے ان پر شکر ادا کرتے رہنا یہ بھی ضروری ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. یہ جو سوال ہے دونوں سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھنی چاہیے، ایک سوال ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی، اتنا تو کم از کم پڑھ لیا جائے. اس کے علاوہ چند اور دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھ لی جائیں تو زیادہ اچھا ہے. ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واجبرنی، اس طرح کے مختلف الفاظ حدیث میں آتے ہیں. بعض روایتوں میں چار پانچ، بعضوں میں چھ الفاظ آتے ہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی. اے اللہ مغفرت فرما، وارحمنی رحم فرما، وعافنی عافیت عطا فرما، واہدنی ہدایت عطا فرما، واجبرنی اور مجھے درست فرما دیں. تو یہ مختلف دعائیں ہیں، لیکن کم از کم اللہم اغفر لی پڑھ لینا چاہیے. حنابلہ کے نزدیک، باقی کے نزدیک تو نہیں، لیکن حنابلہ کے نزدیک اللہم اغفر لی پڑھنا دونوں سجدوں کے درمیان یہ لازم ہے. بعضوں نے فرض کا، بعضوں نے واجب کا، لازم ہے. جب لازم ہے تو ہمارے یہاں کم از کم اس کا، یعنی دوسرے امام کے یہاں، اتنے بڑے امام ہیں، ان کے یہاں ایک چیز اگر ضروری ہے تو ہمیں کم از کم اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لحاظ سے ہماری نماز درست ہو جائے. تو کم از کم اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی تو ضرور پڑھ لینا چاہیے. دوسرا ایک سوال ہے، کہ فرض نماز میں بھی وہ دعا پڑھی جائے. ہاں، یہ اللہم اغفر لی، یا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی واسترنی، یہ چھ الفاظ بعضوں میں آتے ہیں، بعض روایتوں میں کہیں پانچ آتے ہیں. تو یہ دعا فرض نماز میں بھی، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنا وقفہ ہے، امام اگر اتنا وقت دیتے ہیں، تو فرض نماز میں بھی پڑھ لی جائے اور نفل میں بھی پڑھی جائے. اگرچہ عام طور پر ہمارے بعض کتابوں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ فرض نماز میں اس طرح کی دعائیں طویل نہ پڑھی جائیں. تو طویل کا مطلب یہ کہ وہ اس طرح، اس لیے کہ اگر فرض نماز میں امام طویل دعائیں پڑھے گا تو مقتدیوں کو ہو سکتا ہے کہ کسی کو مشقت ہو. تو ظاہر ہے کہ اس میں، اتنی دعا پڑھنے میں کسی کو جب مشقت نہیں ہوتی، اتنے مختصر وقت لگتا ہے، تو پڑھ لی جائے. ہاں، آہستہ آہستہ کوئی پڑھنے والا ہو تو پھر صرف، اور امام ہو تو صرف اللہم اغفر لی پڑھے. لیکن یہ تو امام کی بات ہے، امام کے پیچھے پڑھنے والے ہیں، ان کے پاس وقت ہے تو پڑھ لیں. اور اگر کوئی اپنی فرض نماز گھر میں پڑھ رہا ہے، عورتیں پڑھ رہی ہیں گھر میں، ان کو ان کے نماز کے لمبا ہونے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی ظاہر ہے، تو پھر، اور اس طرح کی دعائیں تو ویسے ہی بہت مختصر ہوتی ہیں، زیادہ لمبی نہیں ہوتی، تو فرض میں بھی پڑھ لینا چاہیے اور نوافل میں بھی پڑھنی چاہیے. تیسرا سوال ہے کہ سلک سے یا اس کے کپڑے کا تکیے کا جو کور ہوتا ہے وہ سلک کا ہو تو مرد اس کو استعمال کر سکتا ہے. یہ سلک جو ہوتا ہے، جس کی ممانعت احادیث میں آئی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں جو کیڑے سے بننے والا ہوتا ہے. حریر، حریر ہے نا، ریشم، وہ ہے جو کیڑے سے بنتا ہے. تو وہ والا ریشم تو پتہ نہیں آج کل کہاں ملتا ہوگا، کون سا ہوگا، کہاں ملتا ہوگا، یہ نہیں پتہ. وہ والا اگر کہیں ہو واقعی خالص حریر اور ریشم ہو، تو وہ تو منع ہے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی. لباس کی بات الگ ہے، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ ریشم کا استعمال منع ہے یا ریشم کا پہننا منع ہے مرد کے لیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر یہ آج کل جو سلک ہوتا ہے، چاہے اس کو 100% سلک کہتے ہوں، وہ بھی مشینوں سے بنتا ہے، تو وہ اصل جو حریر اور ریشم ہے اس کی صرف نقل ہے، وہ اصل سلک ہے نہیں. اس کا نام سلک ہے یہاں کی، یعنی وہ اس کو سلک کہہ دیتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں وہ سلک نہیں ہے. تو اس لیے اس کے اگر وہ پلو تکیے کا کیس اگر اس کا ہو، اور وہ یعنی چاہے اس کو 100% سلک لکھا ہوا لیکن مشینوں سے بنا ہوا ہی سلک ہوتا ہے، تو وہ منع نہیں ہے. یعنی وہ حریر کے اور اصل ریشم کے حکم میں نہیں آتا ہے. ایک اور سوال ہے، جمعہ کی رات میں کوئی خاص سورت پڑھنی ہوتی ہے، سورہ دخان کا ذکر ملتا ہے بہت سے حدیثوں میں، اگرچہ حدیثیں وہ ضعیف ہیں، لیکن ضعیف حدیثی ہیں چاہے، لیکن چونکہ یعنی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، فضیلت کی بات ہے، تو جمعہ کی رات میں ہاں سورہ دخان پڑھنی چاہیے. ورزقنی کا اضافہ، ہاں ورزقنی کا اضافہ پتہ نہیں میں نے بتایا نہیں، نماز میں پڑھنے کا تو ایسے ہوتا ہے اہتمام، لیکن تو اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی ورزقنی واسترنی، ہاں ورزقنی کا اضافہ بھی حدیث میں آتا ہے، صحیح ہے، تو اس کا بھی اضافہ ہونا چاہیے. وہی میں نے بتایا کہ بعض روایتوں میں پانچ الفاظ ملتے ہیں، بعض میں چھ ملتے ہیں، لیکن کم از کم درجہ اللہم اغفر لی کا ہے، لیکن وہ بھی کم از کم میں جو بتا رہا ہوں وہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک، ایک افضلیت کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. ایک اور سوال ہے، کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز میں اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلے گیا، پھر بعد میں یاد آیا کہ اچھا میں نے سورت نہیں پڑھی، تو سورت پڑھنا چونکہ واجب ہے، واجب اگر کوئی انسان بھول کر چھوڑ دے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہوتی ہے، تو نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کر لے، جو بھی اس کا طریقہ ہے اس طریقے پر سجدہ سہو کر لے تو واجب کی تلافی ہو جاتی ہے، نماز ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ اگر نماز کو دہرانا بھی، وہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، سلام پھیر لیا، پھر بعد میں یاد آیا کہ وہ اچھا میں نے وہ جو نماز پڑھی تھی اس میں سورت نہیں پڑھی تھی اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تھا، تو پھر نماز کو دہرانا ہوگا. جیسے میں نے بتایا کہ، اور یہ سلک کا جو سوال ہے، تو آج کل جو بنا ہوا سلک ہے، آج کل جو سلک ہوتا ہے وہ چونکہ وہ حریر ہوتا ہی نہیں، عورتوں کے لیے پہننا، سلک پہننے کی اجازت ہے، عورتوں کے لیے تو اجازت ہے ریشم پہننے کی، لیکن آج کل جو بننے والا سلک ہے وہ چونکہ وہ حریر کے حکم میں نہیں ہے، تو مردوں کے لیے بھی منع نہیں، عورتوں کے لیے بھی منع نہیں، لیکن ہاں مرد اس کا لباس نہ پہنے اس لحاظ سے کہ چونکہ اس میں چمک ہوتی ہے اور چمک کی وجہ سے وہ ذرا عورتوں کی طرح لگتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو حریر کی اور ریشم کی حرمت جو احادیث میں آتی ہے تو وہ حرمت آج کل کے ریشم اور سلک پر ہے ہی نہیں. علماء نے اس کی صراحت کی بھی ہے کہ یہ ریشم کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو نام کے اعتبار سے سلک کہا جاتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے سلک نہیں ہے، لیکن وہی دوسری بات بھی ذہن میں رہے کہ چونکہ اس میں چمک ہے اور مردوں کے لیے چمک یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے مشابہت معلوم ہوتی ہے، اس لحاظ سے نہیں پہننا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یعنی حریر کی جو حرمت ہے اور وعید ہے اس حکم میں نہیں آتا. وہ پتہ نہیں کوئی خاص قسم کا کپڑا ہوتا ہوگا جو کیڑوں سے بنتا تھا اور بہت مضبوط ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ جنگ وغیرہ کے موقع پر بھی اسے استعمال کرتے تھے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تلوار بھی اس پر لگتی تھی تو تلوار کے لگنے سے وہ جسم اس پر پھسل جاتی تھی اور اس کو آسانی سے کاٹ نہیں سکتی تھی، اتنا مضبوط قسم کا وہ کپڑا ہوتا تھا جو خالص حریر اور ریشم ہوا کرتا تھا. اب تو ہر چیز نقلی بننی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.